ناظرین السلام علیکم، علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا پروگرام آپ کے سوالات پر مبنی ہے جو آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے سے اور ای میلز کے ذریعے سے پوچھتے ہیں، جاوید صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا مجھے ہی دیکھا، اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا.
اس میں کئی چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجیے کہ خواب میں جب ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، یا کسی اور شخصیت کو یا کسی اور ہستی کو دیکھتے ہیں، تو اصل میں ان میں سے کوئی خواب میں آتا نہیں. خواب کیا ہوتا ہے؟ خواب میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں، یعنی تصورات، خیالات اور اشیاء یہ تمثیل کا پیرایا پہن لیتی ہیں، تمثیل کا پیرایا اختیار کر لیتی ہیں. یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ کسی تصور کو ایک ڈرامے کی صورت دے دیتے ہیں، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ کردار بناتے ہیں نا آپ. یہی کام ہمارا باطن کرتا ہے. اگر شیطان خطور کرے گا تو وہ بھی یہی طریقہ اختیار کرے گا، اور اگر رحمان کسی چیز کو منتقل کرنا چاہے گا تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے. اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب سے سمجھ لیجیے، بادشاہ کے خواب سے جس کا ذکر ہوا ہے اس سے سمجھ لیجیے، نانپس کے خواب سے سمجھ لیجیے، ساقی کے خواب سے سمجھ لیجیے. یعنی وہاں بیان ہوئے نا یہ سارے خواب، تو ان میں کیا کیا گیا ہے؟ ان میں حقائق کو تمثیل کا پیرہن عطا کر دیا گیا ہے، تمثیل کے لباس میں ان کو سامنے لایا گیا ہے. تو یہی صورت اصل میں شخصیات کی بھی ہوتی ہے. آپ کبھی دیکھیے، آپ نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہو، والد صاحب سے پوچھیے کہ آپ آئے تھے میرے خواب میں،
ان کو معلوم بھی نہیں،
ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا. تو یہ کچھ نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں کہ جس ہستی کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں وہ ہستی آ جاتی ہے، نہیں، اس کی ایک تمثیل آپ کے سامنے آتی ہے، گویا آپ کا تصور، آپ کا خیال ممثلوں کے سامنے آتا ہے. اب یہ جس طرح کے میں نے عرض کیا، آپ کا نفس بھی آپ کو دکھاتا ہے. خود ہمارے نفس کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ ہمارے احساسات، خیالات اور جو چیزیں لاشعور میں جا چکی ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات اگر آپ بہت غور کے ساتھ مشاہدہ کریں تو ہمارے جسم پر ہونے والی واردات کو ممثل کر دیتا ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ غلطی سے اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کے سو جاتے ہیں، تو ان کو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے کوئی جن سینے پر بیٹھا ہوا ہے. ہاتھ ہٹا دیجیے، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. یعنی جو کیفیت آپ کے جسم میں ہے وہی کیفیت ممثل ہو کے ایک دوسری صورت اختیار کر لیتی ہے.
ٹھیک ہے،
نفس یہ کام کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ شیطان بھی یہ کرتا ہے. یعنی جن کو آپ شیطانی خواب کہتے ہیں، جنات بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اس میڈیم کو استعمال کرتے ہیں اور بالکل اسی طریقے سے چیزیں ممثل کر کے آپ کے سامنے لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے بعض حقائق پر مطلب کرتا ہے. اب وہ جتنے خواب سورہ یوسف میں بیان ہوئے ہیں وہ اللہ نے دکھائے ہیں، لیکن طریقہ یہی اختیار کیا ہے. یعنی سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہیں. آپ دیکھیے نا، اس کی حقیقت تو اور تھی، لیکن اس حقیقت کو یہ پیراہن پہنا دیا گیا، یہ لباس پہنا دیا گیا، وہ حقیقت ممثل ہو گئی چاند سورج ستاروں کی صورت میں. ایسا نہیں ہے کہ وہ چاند اس وقت خواب میں آ گیا تھا، یا سورج خواب میں آ گیا تھا، یا ستارے خواب میں آ گئے تھے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تصور کیجئے کیسی کچھ محبت صحابہ اکرام کو ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے اپنا تصور کیجئے کہ اللہ کا پیغمبر ہمارے درمیان آیا، ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے اس سے باتیں کی، وہ ہمارے سامنے بیٹھے، دنیا سے رخصت ہو جائے. یعنی ان کی زندگی میں رخصت ہو جائیں تو کیا کہنے ہیں، لیکن یہ کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب بعد میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ کبھی آپ کی زیارت ہو، کبھی آپ کو دیکھیں. تو جو تمثیل ہمارے سامنے آئے گی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ شیطان وہ تمثیل نہیں اختیار کر سکتا. یعنی وہ اصل شخصیت نہیں ہوگی، ہوگی تمثیل ہی. لا یتمثل بی، یہی الفاظ آیا ہے اس کے اندر. وہ یہ صورت نہیں اختیار کرے گا، یہ شبیہ نہیں اختیار کرے گا. لیکن یہ معلوم کیسے ہوگا خواب دیکھنے والے کو؟ بھائی اسی کو معلوم ہوگا جس نے دیکھا ہے زندگی میں،
یعنی صحابہ کرام.
صحابہ کرام تو یہ ان کے لیے بشارت تھی، اور اس بشارت کی وجہ بھی ہے. یعنی جب آپ کا اتنا تعلق رہا ہو، دیکھیے نا، میرا ایک بیٹا ہے، میرا ایک بھائی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو کتنی غیر معمولی خواہش ہوتی ہے کہ میں کبھی دیکھوں اس کو. اللہ کا پیغمبر آپ کے درمیان میں رہے، کیسی محبت، کیسا تعلق خاطر ہوگا صحابہ کرام کو. اس چیز کی تسکین کے لیے یہ فرمایا کہ اگر کبھی ایسی تمثیل دیکھو تو شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہوتا.
ٹھیک،
لیکن اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں یہ بشارت دی جا سکتی ہے کہ تم نے جس ہستی کو دیکھا، بین ہی وہ صورت کبھی شیطان نہیں اختیار کر سکتا. یہ نہیں کہا گیا روایت میں کہ شیطان کوئی صورت اختیار کر کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں ہستی ہوں، یہ نہیں کہا گیا.
ٹھیک، جاوید صاحب، ایک اسی سے ملتا جلتا یہ سوال ہے کہ لوگ، ایک تو ایک عالم خواب کی بات کی، ایک جاگتے ہوئے میں بعض اوقات لوگ اپنے ایسے بزرگوں کو دیکھ لیتے ہیں، بھائی کو، بہن کو، ماں باپ کو، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں اس گھر میں آ گئے ہیں، یہاں سامنے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ گفتگو سنتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، دوسروں کو وہ نظر نہیں آتے، انہیں نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کوئی روح ہوتی ہے جو واپس آ جاتی ہے؟
کوئی بھی نہیں آتا. دیکھیے، آپ کا جو نفس ہے اس کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، وہ عالم خواب میں بھی چیزوں کو متمثل کرتا ہے اور عالم بیداری میں بھی کر لیتا ہے. اگر اس میں غیر معمولی لطافت ہو تو بعض اوقات وہ جو کچھ آپ اندر دیکھتے ہیں اسی کو متمثل کر کے آپ بیداری میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سی دواؤں سے یہ چیز پیدا ہو جاتی، کی جا سکتی، یعنی اب ایسی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں جن سے بالکل یہی کیفیت آپ پر طاری کر دی جائے گی. بہت سی چیزیں ہیں جو علماء نفسیات نے اختیار کی ہیں، جس میں آپ ایسی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی وہ آپ کی ماں نہیں آ گئی، آپ کا باپ نہیں آ گیا، یہ اصل میں تمثیلات ہیں جو آپ کے سامنے اس صورت میں نمایاں ہوتی ہیں. اس روایت کے اندر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ استعمال کیا، آپ اس پہ غور کیجئے، وہی ہوتا ہے اس کے اندر. تو تمثیلات کی صورت میں بعض اوقات شخصیات آ جاتی ہیں، بعض اوقات وہ اشیاء کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. وہاں دیکھیے کیا ہوا ہے، یعنی قحط نے بالیوں کی صورت اختیار کر لی،
ٹھیک،
سوکھی بالیاں ہیں، سبز بالیاں ہیں، یہ سات موٹی گائے ہیں، یہ سات دبلی گائے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی قحط کے سالوں کو یہ تمثیل دے دی گئی ہے. تو یہی تمثیلات ہیں جو خواب میں بعض اوقات اس طرح آ جاتی ہیں، اور یہی تمثیلات ہیں جو آپ عالم بیداری میں بھی بعض اوقات دیکھ لیتے ہیں. اس کا کسی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ آپ کے نفس کی کرشمہ سازی ہے، بڑی غیر معمولی صلاحیت.
نفس کی کرشمہ سازی. اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت ناظرین اور رہ گئی ہے، وہ بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ نفس کی کرشمہ سازی ہے. ایک اس طرح اس کو ذرا واضح کیجئے گا کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی یہ گھر آصف زدہ گھر ہے، ایک گھر میں کچھ لوگ رہنے کے لیے گئے، اس گھر میں برسوں پہلے، 20 سالوں پہلے کوئی شخص جو ہے وہ مر گیا تھا، قتل ہوا تھا، اس کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس گھر میں جب جاتے ہیں تو اس شخص کی شبی مجھے نظر آتی ہے. اب میرا نفس کہاں سے وہ شبی بنائے گا، میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے، پھر بھی میں دیکھتا ہوں، اور جب مجھے تصویر دکھائی جاتی ہے کہ یہ تھا وہ شخص تو میں کہتا ہوں بالکل یہی والی چیز تھی.
سورہ یوسف میں جہاں خوابوں کا ذکر ہوا ہے، سب خواب زیر بحث آئے نا، وہاں خواب کے پہلو سے بہت سی چیزیں واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو وہ لوگ جب بادشاہ خواب سناتے تو کہتے ہیں اغغاث و احلام، یعنی نفس جب اس طرح کی کرشمہ سازی کرتا ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن میں نے آپ خدمت میں ابھی یہ عرض کیا کہ یہی میڈیم جس کو نفس اختیار کرتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے نا، وہ یہ کر سکتا ہے. یعنی آپ جس جگہ سے وہ خود اپنے لیے یہ چیز پیدا کر رہا ہے، اس تمثیل کو ایک حقیقت کا روپ دے رہا ہے، اسی کو آپ بھی اختیار کر سکتے ہیں. ایک دروازہ کھل گیا ہے، اس سے کوئی اور بھی داخل ہو سکتا ہے، تو شیاطین جن داخل ہو جاتے ہیں، وہ بیداری میں بھی ہو جاتے ہیں اور وہ خواب میں بھی ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے فرشتے تمثیلات پیش کر دیتے ہیں. تو ازغاس و احلام کے مقابل میں کیا چیز سامنے آئی، یعنی وہ جتنے خواب تھے وہ اذن الہی سے دکھائے گئے تھے، وہ سچے خواب تھے، وہ بین ہی پورے ہوئے. ان میں کیا کیا گیا، وہی چیز جو انسان کے اندر میں، وہی فیکلٹی جس کو نفس استعمال کرتا ہے اور چیزیں آپ کے سامنے ممثل کر کے لے آتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے فرشتوں نے اختیار کیا اور اختیار کر کے بادشاہ کو ایک خواب دکھا دیا. ایسا ہی ہوا نا،
بالکل صحیح.
یہی چیز عالم بیداری میں ہوتی ہے. تو یہ عام طور پر جنات ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کرتے رہتے ہیں، اور وہ کبھی آپ کا باپ بن کے آ جائیں گے، کبھی کوئی بزرگ بن کے آ جائیں گے، اور پھر اس طریقے سے وہ گمراہ بھی کرتے ہیں. قرآن مجید میں تصویر کھینچی گئی ہے نا کہ بڑے عرصے سے جنہوں نے انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اس کمزوری سے بہت فائدہ اٹھایا.
ایک کوشچن کی جانب چلتے ہیں.
میرا نام نیہا عابد ہے اور میرا سوال ہے کہ کیا دور جدید میں انسان فطرت سے دور ہو گیا ہے؟
یقیناً ایسا ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دنیا کمال کے اصول پر نہیں بنائی گئی، جنت ہی اس اصول پر بنائی جائے گی. اس دنیا میں آپ ایک چیز حاصل کرتے ہیں، دوسری چیز کھو بیٹھتے ہیں. یعنی جدید شہروں نے آپ کو بعض سہولتیں دی ہیں، تو کچھ چھین بھی لیا آپ سے. اب تو آپ آسمان نہیں دیکھتے، برسوں نہیں دیکھتے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آسمان کتنی خوبصورت چیز ہے. آسمان کی چادر پر ٹکے ہوئے ستارے کیا منظر پیش کرتے ہیں. کبھی آپ دیہات میں جائیے اور جہاں روشنی نہ ہو وہاں آسمان کو دیکھیے، تب آپ سمجھیں گے کہ قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ ہم نے اس سمائے دنیا کو چراغوں سے روشن کر دیا. وہ چراغ کیسے جل رہے ہیں, وہ ہنڈے کیسے لٹک رہے ہیں, تو یہ چیز آپ شہر میں نہیں دیکھ سکتے. قدرت کے بہت سے ایسے پہلو ہیں. اسی طریقے سے وادیاں ہیں, پہاڑ ہیں, سبزہ ہے, دریا ہے, سمندر ہے, یہ سب چیزیں بھی شہر کی عام زندگی میں اس طرح تو نظر آتی. اب تو کنکریٹ کے جنگل ہیں جن سے بڑے شہر آباد ہوتے ہیں. آپ اس پل سے اترتے ہیں دوسرے پل پر چڑھ جاتے ہیں, اس سڑک سے نکلتے ہیں دوسری سڑک پر آ جاتے ہیں, اور آپ گھر سے نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا انسان ہی کے کمالات ہیں. لیکن اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو یہ کمالات مختلف جگہوں کے اوپر بس آپ کو ڈاٹس نقطوں کی صورت میں نظر آئیں گے, باقی سب تو فطرت کا بھی حسن پھیلا ہوا ہے. تو انسان اس سے محروم ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں.
تو جاوید صاحب, جو لوگ محروم ہوئے ہیں اس سے شہری زندگی میں, جو ہے اسپیشلی جب وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن جب بار بار انہیں غور و خوض کرنے کی دعوت دیتا ہے اس فطرت کے مظاہر کی, تو اب یہ شہری جو لوگ ہیں یہ اس کو کیسے اچیو کریں؟ محروم تو ہو گئے لیکن اب کرنا چاہیں تو کس طرح اچیو کریں؟
اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو, دونوں پہلو خود قرآن نے بیان کر دیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ سچا دائیا پیدا ہو گیا, قرآن تو آپ کے گھر میں موجود ہے نا, آپ نے پڑھا اس کو, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ذرا پہاڑوں کو دیکھو, ذرا سمندروں کو دیکھو, ذرا اٹھتی ہوئی موجوں کو دیکھو, ذرا چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھو, کھیتوں کو دیکھو کیسے لہلا رہے ہیں, باغوں کو دیکھو اس میں کیا کیا پھل ہم نے پیدا کیے ہیں, یہ سب کچھ آپ کے دسترخوان تک پہنچ رہا ہے. ایسا تو نہیں کسی اجنبی دنیا کی چیز ہے. تو آپ آ کر سیر کے لیے, تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو کبھی قدرت کے ان مناظر کو دیکھنے کے لیے نکل جائیں بچوں کو لے کے, اور دیکھیں قرآن مجید نے کیا تصویر کھینچی. اگر وہ آپ کے سامنے عبرت کی داستانیں دکھانے کے لیے آپ کہتے سیرو فلرز, جا کے نکلو ذرا زمین میں دیکھو اور دیکھو کہ ہمارے مکذبین, ہمارے ہمیں جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا, تو اسی طریقے سے آیات الہی کو دیکھنے کے لیے بھی کبھی نکلیے. اس وقت تو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ لوگوں کو اس مقصد کے لیے نکالا جائے, اس لیے کہ وہ اپنے خیمے سے نکل کر اور اپنی جھونپڑی سے نکل کر اور اپنے کوٹھے سے نکل کر دیکھ سکتے تھے یہ سب کچھ. تو اگر آپ کو اب محسوس ہوتا ہے کہ آپ کنکریٹ کے اس جنگل میں پھنس کے رہ گئے ہیں تو کبھی نکل کھڑے ہو نا. اگر آپ تفریح کے لیے, سیر کے لیے لے جاتے ہیں بچوں کو, کبھی یہ ترغیب دے کے بھی نکالیے کہ آؤ میں تمہیں آسمان دکھاتا ہوں, اس کائنات کے پروردگار نے کیا چھت تان رکھی ہے, آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں سمندر کیا ہوتے ہیں, دکھاتا ہوں دریا کیا ہوتے ہیں, دکھا سکتے ہیں. دوسری ایک چیز, دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو انسانی ایجادات ہیں اس کو انسان کی ایجاد ماننے سے انکار کر دیا. آپ نے دیکھا کشتی کے بارے میں کیا کہتا ہے,
وہ کہتا ہے ہم چلاتے ہیں,
ہم نے چلائی. تو یہ جہاز بھی اصل میں خدا اڑا رہا ہے, یہ عمارتیں بھی وہی کھڑی کر رہا ہے, کیونکہ یہ اس کے قوانین ہیں اور اس نے جو کچھ دیا ہے, جو کچھ اس نے دیا ہے اسی کو آپ نے استعمال کیا ہے, اس کے قوانین کے مطابق استعمال کیا ہے. تو میں تو جب کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہوں تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ما یمسک الا الرحمن, اس کو رحمان ہی اڑا رہا ہے. پرندوں کے بارے میں فرمایا نا, تو آپ عمارتوں کو دیکھ کر, کشتیوں کو دیکھ کر, یہ جہاز اسی کے بنائے ہوئے ہیں, یہ کشتیاں اسی کی چلائی ہوئی ہیں, یہ طیارہ بردار جہاز جو سمندروں میں ایک شہر آباد کیے بیٹھے ہیں یہ اسی کی تخلیق ہے حقیقت میں. تو آپ اگر اس زاویے سے اپنے بچوں کے سامنے یہ چیز رکھیں گے تو وہ یہ محسوس کریں گے کہ یہ اصل میں جو آپ نے اسکائی اسکریپرز بنا دی ہیں, فلک بوس عمارتیں بنا دی ہیں, یہ بھی خدائی کے اذن سے بنی ہیں اور یہ سے خدا تعالیٰ ہی نے آپ کے ذریعے سے اپنی قدرت کا ظہور کر دیا.
جاوید صاحب, آپ کی جو مختلف اسٹڈیز ہیں, آپ کے جو مقالات ہیں, آپ کے جو مضامین ہیں, ان کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے اس کو آپ صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کر اس کی پوری زندگی سمجھ رہے ہیں, اور دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہیں, جو کمی یہاں رہ گئی ہے وہ وہاں پوری ہوگی, جو وہاں ہے وہ یہاں, ایسا ہی ہے.
میں نے تو اللہ تعالیٰ کی بات کی وضاحت کی ہے, یعنی یہ چیز تو آپ قرآن پڑھیں گے سب سے پہلے, تو آپ کو اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو سب سے زیادہ نمایاں نظر آئے گی. یہ تصور انبیاء نے آ کے دیا اور اس کو راسخ کیا. زندگی تو پوری کی پوری زندگی ہے, کائنات پوری کی پوری کائنات ہے, اس کائنات کو ابدی طور پر بنا دیا گیا ہے, وہ زندگی بھی ابدی ہے, اس کی نعمتیں اور نقمتیں بھی ابدی ہیں. اس کا ایک بڑا ہی مختصر سا حصہ جس کو تمثیل میں ایک عارف نے بیان کیا تھا نا, کہ یہ سمندر ہے اور اس کے مقابلے میں دیکھو کہ جیسے تمہارے ہاتھ کی ایک چنگلی پر ایک قطرہ آ گیا ہے. تو یہی معاملہ ہے اس دنیا کی زندگی کا. تو دنیا کی زندگی کو اس سے ملا کے اگر آپ نہیں دیکھتے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے آپ کا بچہ ہے, آپ نے اس کو چار پانچ سال کی عمر میں اٹھایا, اٹھا کے بھیجا, سردی کا موسم تھا, اس کا بستر چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, وہ اس دن یا اس چند سال کی زندگی کو اصل سمجھ کے احتجاج کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. تو آپ اگر اس کی پوری زندگی پر نگاہ رکھتے ہیں تو آپ کی تصویر تو مختلف ہوگی نا.
صحیح بات.
تو اس طرح جب خدا بات کر رہا ہے تو اس کی نگاہ تو پوری زندگی پر ہے اور اس کا وہ ابدی حصہ یعنی ابدیت لامتناہی
ہمیں نظر نہیں آ رہا اس وقت.
اور میں تو عرض کر رہا ہوں کہ لامتناہی
لامتناہی
یعنی جو کسی گرفت میں نہیں آتا. آپ نے یہاں کے فاصلے نوری سالوں گرفت میں لے لیے لیکن وہاں تو یہ چیزیں بھی ناکام ہو جائیں گی. اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ خالدین فیہا ابدا. اس کے مقابلے میں یہ 60-70 سال کی زندگی کیا چیز ہے؟ اس کو ملا کر نہیں دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں. یعنی پھر تو ایک والد کا بچے کو اٹھا کر سردی کے موسم میں اسکول بھیجنا ظلم عدوان تشدد سب کچھ قرار پا جائے گا.
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ابلاغ عامہ کے ذرائع بہت زیادہ ہیں, تو جب ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرنا, اظہار کرنا, گفتگو کرنا, یہ ایک شخصیت سازی کا بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. خاموش رہنا بھی کیا شخصیت سازی میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے؟
کوئی شبہ ہی نہیں. یہ خاموشی بجائے خود شخصیت کے محاسن میں سے. ہمیں قرآن مجید نے یہ تعلیم دی کہ ہمیں لغویات سے اعراض کرنا چاہیے. تو لغویات کا صدور آپ کے اعمال میں بھی ہوتا ہے, آپ کے اقوال میں بھی ہوتا ہے. اپنی زبان پر آپ آدمی کو کنٹرول رکھنا چاہیے. یہی فرمایا ہے ایک حدیث کے اندر کہ اگر کوئی خیر کی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہو. خاموشی بجائے خود عبادت ہے. خاموش رہ کے اللہ کو یاد کیجئے, تسبیح کیجئے, تحمید کیجئے, مناجات کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے, یعنی یہ کوئی درانتی ہے جس سے آپ نے گھاس کاٹنی ہے, زبان ہے آپ کو دے دی گئی ہے تو آپ کاٹتے رہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی آپ کو بہت سوچ کر بولنا چاہیے. اور جب آپ سوچ کر بولیں گے تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ یبوست زدہ آدمی بن کے رہ جائیں گے. نہیں, آدمی لطیفہ بھی سناتا ہے, آدمی ہنس بھی اٹھاتا ہے, آدمی دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی کرتا ہے. لیکن وہ سب کچھ اگر حدود میں ہو اور اس میں پاکیزگی ہو اور اس کے مقاصد اعلیٰ ہوں, اور جب آپ کو موقع ملے تو کوئی تذکیر کی بات, کوئی نصیحت کی بات, کوئی خدا خوفی کی بات, کوئی معرفت الہی کی بات, کوئی دنیا کا سبق, کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ, آداب زندگی کوئی چیز آپ اپنے احباب میں, اپنے تعلق والوں میں نمایاں کرتے رہتے ہیں. اور ہم میں سے ہر شخص کے پاس ایک خزانہ موجود ہوتا ہے اگر ہم اس کو منتقل کریں. اور یہ بات بھی میں آپ سے عرض کروں کہ میرے استاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کبھی خیال نہ کرو کہ تمہیں لوگوں کو کچھ بتانا ہے.
اچھا.
نہ قلم کو یہ اذن دو, نہ زبان کو یہ اذن دو. کوشش کرو کہ تم خود سیکھو. یہ پیالہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے, اس ظرف کو بھرنے کی کوشش کرو. یہ کناروں تک پہنچے گا تو آپ سے آپ باہر چلا جائے.
لیکن جاوید صاحب, یہ عام طور پر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جو کم گو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں تصور ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سوشل نہیں ہیں, زیادہ گھل مل کر نہیں رہتے, ان کے ساتھ جو ہے دوستی کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ بھی تو ایک نیگیٹو پہلو سامنے آتا ہے کم گو لوگوں کے.
اگر دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک اعتدال اور توازن ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ یہ کریں گے کہ کسی مجلس میں آپ چلے گئے ہیں اور آپ تالا لگا کے بیٹھ گئے, تو آپ کو خدا نے زبان دی ہے, بات کرنے کے لیے دی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم سوچ کر بولنا سیکھیں, موقع پر بات کرنا سیکھیں, لغویات سے پرہیز کریں. کوئی علم کی بات, کوئی دانش کی بات, کوئی تفریح کی بات, دیکھیے تفریح کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ آپ کی زبان سے نکلنی چاہیے. ماحول کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کرنا. آپ جب خیرخائی کے جذبے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر آپ کن چیزوں پر پہرا لگاتے ہیں؟ آپ کوشش کرتے ہیں کہ غیبت نہ ہو, آپ چگلی نہ کھائیں, کسی کے عیوب نہ اچھالتے رہیں. آپ کی ہر گفتگو, آپ کی ہر بات چیت کسی نہ کسی کی حجب کہنے پر ہو کر نہ رہ جائے. یہ کوشش کرتے ہیں نا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک نوعیت کا احتساب آپ کے قلم پر بھی رہتا ہے اگر آپ لکھنے والے ہیں, آپ کی زبان پر بھی رہتا ہے جب آپ بولتے ہیں. اس احتساب کے ساتھ زندگی بسر کرنا, یہی بندہ مومن کی شان شان. اصل میں ہمیں کسی امتحان میں ڈالا گیا ہے, وہ ضبط نفس کا امتحان ہے. تو ضبط نفس میں سب سے بڑا ظہور تو زبان ہی پر ہوتا ہے. اس کو بیان کیا ہے نا ایک حدیث میں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اصل میں اپنے زبان کی کاٹی ہوئی فصل کے کانٹے وہاں اپنے سامنے دیکھ لیں گے. تو وہ کیا کانٹے ہیں؟ وہ غیبت ہے, وہ چگلی ہے, وہ اتہام ہے, بدگمانی ہے, وہ تجسس پر مبنی باتیں ہیں. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس خیر کی باتیں کون سی ہیں؟ سچے علم کی باتیں, سچے عمل کی باتیں, صالحین کی باتیں, اپنی قوم کے مسائل کی باتیں, اور اپنے دوست احباب کے ساتھ تعلق خیر کی باتیں. اور اسی طرح کوئی تفریح کی باتیں نہیں. اور تفریح کا عنصر زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں ہمارے ہاں ترتیب الٹ جاتی ہے. ایک خاتون وہ پروگرام کرتی ہیں صبح شام, تو انہوں نے مجھ سے بات کی کہ میں تمہیں اپنے پروگرام میں بلانا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کی روح یہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانا ہے, تو کچھ لوگوں کو رلانے والے بھی ہونے چاہیے, اس لیے کہ خود رونا بھی انسان کی ایک ضرورت ہے. تو آپ مجھے بلا کے کیا کریں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہنسنے کے موقع بھی ہوتے ہیں, رونے کے موقع بھی ہوتے ہیں. زندگی کو ایک سنجیدہ حقیقت سمجھ کر آپ کچھ لطف بھی اٹھاتے ہیں, اسے ہنس بھی اٹھاتے ہیں, اس کی کوئی نفی نہیں کرتا. یہ زندگی کی ایک ضرورت ہے بجائے خود, یعنی جس طریقے سے آپ سارا دن کام کرتے ہیں, 8 گھنٹے آپ نے کام کیا تو آپ آرام کرتے ہیں نا, سوتے ہیں, تو اسی طریقے سے آپ کے دماغ کو تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تفریح زندگی کا حسن ہے, اور اس حسن ہی کا ظہور ہے جو آپ کے یہاں بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے. اصل چیز یہ کہ اس کی مقدار آپ کی زندگی میں کتنی ہے. یعنی آپ نے ہنڈیا میں نمک ڈالا ہے
یا نمک میں ہنڈیا ڈال
یا نمک میں گوشت ڈال دیا, کیا کیا ہے؟ تو یہ ہے اصل چیز.
ایک چھوٹا سا بریک کرتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک کوشچن کی جانب چلتے ہیں.
میرا نام لطابہ یعقوب ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ لامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر, اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کے زمانے میں آدمی میں لاوالی پن ہوتا ہے, بے پرواہی ہوتی ہے, وہ چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیتا, جذبات کو اصل حقیقت سمجھتا ہے. تو وہ ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ماضی سے بھی سبق حاصل کریں, ماضی کا علم بھی, جس کو وہ دوسری جگہ یہ بیان کرتے ہیں نا کہ سنور باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے, آپ قدیم سے رشتہ استوار کر کے اپنے لیے ایک محکم بنیاد لیتے ہیں, وہ آپ کے پیروں کا اثاثہ ہے, ان کی میراث ہے, یعنی بڑوں کا پیر اس معنی میں استعمال ہوا ہے, تو اس سے آپ لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس کو اتنا بڑھائیں کہ ان سے بھی آگے بڑھ جائیں. یعنی علم کی ترقی اس طرح ہوتی ہے نا, علم میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ جو اقبال نے تعبیر اختیار کی ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یعنی جوان پیروں کا علم بھی حاصل کریں اور پیروں کے علم کو حاصل کر کے اتنا آگے بڑھ جائیں کہ اگر پیر بھی اس وقت ہوں تو وہ ان سے سیکھنا چاہیں. یہی تعبیر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اختیار کیا نا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی, اس میں بھی یہی ہے کہ وہ اس ایک ایسی صورت پیدا ہو جائے گی کہ جس کے بعد یہ لونڈیاں ختم ہو جائیں گی, غلام ختم ہو جائیں گے. تو یہاں پیر جو ہے وہ جوان پیروں کی جگہ جوان لے لیں گے, اور وہ ہوں گے کہ جن کے پاس علم بھی ہوگا, وہ آگے بھی بڑھیں گے, ترقی بھی کریں گے, جو پیچھے سے پایا ہے اس کو بھی ایک مرحلے سے گزاریں گے, اور اس سے گزار کر اس کو نئی دنیا بھی عطا کریں.
اچھا جاوید صاحب, اسی سے ملتا جلتا ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں, جیسے ایک تو ہے سوشل سائنسز کے مضامین ہیں اور ایک یہ ہے اپنا فزیکل سائنس ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر کا جو علم ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جو ٹیچر ہوتا ہے اس سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو آج کی دور جدید کا علم ہوتا ہے, وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہوتا ہے کہ نیا سافٹ ویئر کون سا آ رہا ہے اسے پتا ہوتا ہے, ٹیچر کو شاید نہ پتا ہو. تو یہ ترتیب الٹ نہیں گئی ہے فزیکل سائنس کے اندر؟
دیکھیے بات یہ ہے, علوم کی ترقی کی رفتار وہ ہو جائے گی جو اس وقت ہے, تو اس میں ایسا ہوگا. پرانے زمانے میں علوم صدیوں میں اپنے اندر تبدیلی قبول کرتے تھے, یعنی ارسطو کے علم و فن کی عمر 1000 سال پر پھیلی ہوئی ہے, آئن اسٹائن ہماری زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئے اور نئی دنیایں وجود میں آ گئی ہیں. تو اصل میں یہ جو تیز رفتاری ہے اس کا بعض اوقات جو پرانے اساتذہ ہوتے ہیں ساتھ نہیں دے سکتے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی تعلیمی روایت میں بھی تبدیلی پیدا کریں, یعنی اساتذہ کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں کہ وہ نئی چیزوں کو سیکھ سکیں. بہت سے ڈاکٹروں کو آپ نے دیکھا ہوگا,
بالکل ٹھیک,
کہ وہ بعض جدید چیزوں سے واقف نہیں ہوتے, نئی دعاؤں سے واقف نہیں ہوتے. تو اپنے علم کو آپ کو ہر دم تازہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تازگی اگر استاد کے علم میں ہوگی تو اس طرح کی صورتحال اس کو پیش نہیں آئے گی, لیکن اگر وہ یہ خیال کرے گا کہ میں نے ایک زمانے میں ایک چیز پڑھ لی تھی اور اس کے بعد اسی کو دہراتا رہوں گا, تو پھر اپنی جماعت میں اپنے بچوں کے سامنے مزے کا بن جائے گا.
ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد کنٹینیو کریں. ویلکم بیک ناظرین, ایک کوشچن کی جانب چلتے ہیں.
السلام علیکم, میرا نام سلمان شبیر ہے. اگر کسی شخص کے والدین اس کے داڑھی رکھنے پر مادہ نہ ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
جی جاوید صاحب,
یہ خواہش اس کے دل میں کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اگر اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے, تو پھر تو اسے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ بڑے ادب کے ساتھ یہ بتا دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجھے یہی تعلیم دی ہے کہ میں دنیوی معاملات میں آپ کی ہر بات مانوں، لیکن اللہ کے معاملے میں مجھے اللہ ہی کی بات ماننی ہے. لیکن اگر وہ شوق سے یہ کام کرنا چاہتا ہے، لوگ بعض اوقات شوق سے بھی داڑھی رکھتے
ہیں، فیشن میں رکھنا چاہتا ہے،
فیشن کے طور پر داڑھی رکھنا چاہتا ہے، پھر والدین کی رائے کا احترام کرنا چاہیے.
اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے کہ جی انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اسے اس پہ فوکس رکھنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دنیا میں پانی کا ایک مسئلہ ہو رہا ہے، پورے انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں، گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے، جنگلات کم ہو رہے ہیں وہ ایک مسئلہ ہے. تو انسان بحیثیت انسان اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ پہلے وہ ان چیزوں پہ توجہ کرے، آخرت کو فوکس کرے، کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ اس کے لیے؟
مسئلے کے لحاظ سے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے قریب میں الجھا ہوا ہوتا ہے. کسی آدمی کو روٹی کمانی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ صبح اٹھے گا، کاروبار پہ جائے گا، اگر مزدوری کرتا ہے تو وہاں جا کے کچھ مزدوری کی جگہ ڈھونڈے گا. تو یہ چیزیں ابتدائی توجہ کا مرکز بنیں گی. اس وجہ سے آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ دو مراحل سے وہ ہمارے ساتھ متعلق ہوتی ہے. ایک وہ کہ جب ہم متنبہ ہی نہیں ہوتے کہ کوئی آخرت ہے، تو اگر کسی نے آپ کو توجہ دلائی ہے تو پھر وہ سب سے بڑا حادثہ ہے، رک جانا چاہیے. پھر تو سارے کام چھوڑ کر پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے ایک بار کہ ہے یا نہیں. آپ نے مان لیا، اب دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. دوسرا مرحلہ شروع ہوا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ دنیا میں جائیے، کمائیے، کھائیے، ایجادات کیجیے، معمول میں بیٹھیے، لیبارٹری میں بیٹھیے، دنیا کے مسئلے حل کیجیے، لیکن آخرت کی ترجیح قائم رکھیے. اور آخرت کی ترجیح کا مسئلہ آپ کے اخلاقی وجود سے ہے، اور اخلاقی وجود کو پیچھے چھوڑ کر تو انسان نہیں رہتا، وہ تو ہر جگہ موجود ہوگا.
ٹھیک.
تو اس وجہ سے آخرت آپ سے آپ ہر موقع کے اوپر آئے گی،
اور گویا ترجیح اس کو رکھتے ہوئے آپ دنیا کے مسائل حل کرتے جائیں.
آپ اصل میں دنیا ہی میں کام کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کام نہیں کریں گے تو ترجیح دینے کا موقع ہی کہاں آئے گا؟ اصل میں یہاں یہ صورتحال ہے. یعنی آخرت سامنے رہنی چاہیے، یہ چیز ہمیشہ آدمی کو مستحضر رہنی چاہیے کہ مجھے ایک دن اپنے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس میں کرنا کیا ہے آپ نے؟ یعنی اس کا استحضار رکھنا ہے نا. کرنا تو جو کچھ ہے وہ دنیا میں کرنا ہے. یعنی کاروبار پہ جانا ہے، منڈی میں جانا ہے، دفتر میں جانا ہے، کسی کا کام کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی فروخت کرنی ہے. کام کا فوکس، اگر آپ فوکس ہی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو مرکز نگاہ تو وہی ہے، لیکن یہ کہ آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں نا. صبح جب آپ گھر سے نکلے گے کپڑے پہنے تھے یا نہیں پہنے تھے؟ اچھا، اب بھی متنبہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں کہ اگر کہیں جا رہے ہیں تو کہیں کوئی غلاظت آلودگی نہ ہو جائے؟
ٹھیک، متنبہ رہتے ہیں.
متنبہ رہتے ہیں نا. تو بس یہ تنبیہ کہ آپ کسی موقع اوپر اسے مت بھولیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ جواب دہ ہیں. اگر اس میں کوئی اخلاقی مسئلہ پیش آ گیا، یہ جواب دہی کا احساس ہے جو آپ کے پورے وجود کا احاطہ کیے رہتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح نظافت کا احساس ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس پہ بے پرواہی نہیں کر سکتے. یہ چیز ہے. اس میں کرنا، کام نہیں کوئی کرنا، کام تو وہی کرنے جو دنیا والے کام ہیں، لیکن ان کاموں کو کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا کہ میں ان کاموں کے لیے صرف دنیا میں جواب دہ نہیں ہوں، میں اللہ کے سامنے بھی جواب.
ٹھیک. جاوید صاحب، یہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو اخلاقیات بھی اس کے اندر ودیت کر دیے گئے تھے، تو یہ ایک کامن قسم کی چیز ہے جو سارے انسانوں میں موجود ہے. لیکن ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، اقدار. اقدار کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری اقدار یہ ہیں، ہماری روایات یہ ہیں، وہ ان کی اقدار یہ ہیں. تو اقدار میں اور اخلاقیات میں کوئی فرق ہے؟
ہم معنی بھی بولے جاتے ہیں یہ الفاظ، اور ذرا وسط میں بھی بولے جاتے ہیں. دونوں الفاظ میں، اخلاق اقدار دونوں میں یہ چیز موجود ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس میں ایک خلط مبس ہے. وہ خلط مبس فلسفے میں بھی ایک بڑے خلط مبس کا باعث بن گیا ہے. ایک ہے بنیادی اخلاقیات. بنیادی اخلاقیات انسان لے کے آیا ہے، ان میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں آئی، ان میں کوئی تبدیلی آ بھی نہیں سکتی. وہ آج بھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. انہی کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے مخاطب ہوتا ہے. تمام ادارے انہی بنیادی اخلاقیات کی فرع ہیں. اقوام متحدہ بے معنی ہو جاتی ہے اگر ان کا آپ تصور قائم نہ کریں. آپ کی حکومتیں، آپ کی عدالتیں جواز کھو بیٹھتی ہیں اس کے بغیر. تو بنیادی اخلاقیات یہ ہر جگہ مانے ہوئے.
مثلا سچ بولنا،
سچ بولنا ہے، بدجانتی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی دوسرے آدمی کو دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں دینا،
یہ کامن ہے،
ملاوٹ نہیں کرنی. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، یہ دسیوں گنوائی جا سکتی ہیں جو بنیادی اخلاقیات ہیں.
ٹھیک.
قرآن مجید نے اس کو تین چیزوں میں سمیٹ دیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، بتا دیا آپ کو کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ حق تلفی نہیں کریں گے کسی کی، دوسری یہ کسی کی جان، مال اور آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کریں گے. ایک چیز بغی ہے، عدوان ہے، دوسری چیز اسم ہے اور فواہش ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مشترک ہیں انسان کے یہاں، مانی ہوئی ہیں. ان میں کوئی بحث نہیں ہوتی. ان بنیادی اخلاقیات سے سماجی اخلاقیات پیدا ہوتے ہیں یا ان بنیادی اقدار سے سماجی اقدار پیدا ہوتی ہیں. سماجی اقدار میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے, یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر بنیادی اخلاقیات میں یہ چیز شامل ہے کہ ہمیں جن ماں باپ نے جنا ہے ان کے ساتھ ہمارا رویہ احترام اور عزت کا ہونا چاہیے. احترام اور عزت کے طریقے کیا ہوں گے,
ٹھیک ہے,
یہ وہ چیز ہے جس سے سماجی اقدار یا سماجی اخلاقیات وجود میں آتی ہیں. ان میں تبدیلیاں ہو جائیں گی, تغیرات ہو جائیں گے, تو یہ سمجھ لینا چاہیے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ لوگ سماجی اخلاقیات میں تبدیلی کی مثال دیتے ہیں اور بنیادی اخلاقیات کو چینج کر دیتے ہیں, درحال ہے کہ وہ ناقابل تغیر ہیں, ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اس تبدیلی کو بعض اوقات قبول کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ نیا قالب اختیار کرنے کی نوعیت اختیار کرتی ہے. ہماری بیٹھنے اٹھنے کے کچھ آداب ہوں گے جو مثال کے طور پر دلی میں آداب سمجھے جائیں گے, آج تکلف سمجھے جائیں گے, یہ تبدیلی آتی رہتی ہے. ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے.
ہمارے جو اقدار ہوتے ہیں جاوید صاحب, کیا وہ ہماری انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں؟
ایسا ہوتا ہے کہ سماجی اقدار یا سماجی اخلاقیات رکاوٹ بن جاتی ہیں, یعنی وہ ایک تہذیب کا حسن ہوتی ہیں لیکن جب تمدن میں تبدیلی آتی ہے, معاشی حالات میں تبدیلی آتی ہے, تو وہی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے.
مثال سے سمجھا دیں گے آپ؟
مثال میں لباس دیکھ لی,
ٹھیک,
یعنی ممکن ہے کہ ہمارے ہاں کا جو پرانا لباس تھا وہ ان تہذیبی اقدار میں یا ان تہذیبی روایات میں بہت مہذب سمجھا جائے, آج ایک مزدور کے لیے اگر وہ پہن لے تو فیکٹری میں جا کام کرنا ناممکن ہو جائے. جب سائیکل ایجاد ہوئی تو بہت سے لباس جو تھے وہ مسئلہ بن گئے, یعنی اب تو آدمی کہیں گرا ہوا ہوگا,
ڈاکٹر آپریشن نہیں کر سکتا,
آپریشن نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں کہ جو ایک معاشرت میں یا ایک تہذیبی روایت میں ایک قدر سمجھی جاتی ہیں کہ آدمی کو اس طرح کا لباس پہننا چاہیے, ایسے بیٹھنا چاہیے, ایسے اٹھنا چاہیے, لیکن جیسے ہی تمدنی حالات میں تبدیلی آتی ہے تو وہی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. یہ رکاوٹ بننا ہی ہے کہ جس کی بنے. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ انگریزی لباس ہے مثال کے طور پر, میں کبھی نہیں پہنتا آپ جانتے ہیں, تو کسی نے پوچھا کہ کیا اس کے بارے میں کیا رائے اختیار, تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس لباس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اصل میں دور جدید کا لباس ہے, ہر لباس پہ اس کے مقابلے میں جلد یا بدیر شکست کھانی
چلیں,
آج نہیں تو کل کھا جائیں.
ٹھیک ہے, جاوید صاحب کا یہ جو کمنٹ ہے, کمپلیمنٹ ہے, یہ میرے لیے بہت اچھا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.